أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہمارا آپ یہ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، آج 11 فروری ہے، یعنی 22 بہمن ہے، انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی تاریخ، اور اسی طریقے سے عشرہ فجر کی آخری تاریخ. عشرہ فجر بڑا اہم عشرہ ہے، پورے 10 دن ہیں. اس میں 12 بہمن کو، یعنی 31 جنوری کو، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ ایک طویل جلا وطنی کے بعد ایران تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد انقلاب کی کوششیں ایک نیا رنگ اختیار کر لیتی ہیں، اور جب 22 بہمن آتی ہے، یعنی 11 فروری نمودار ہوتی ہے، تو یہ انقلاب کہ جس کے لیے پورے ایران نے کوششیں کی تھی، اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ انقلاب صرف ایرانیوں کا انقلاب نہیں ہے، یا صرف یہ کہ شیعوں کا انقلاب نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مسلمانوں کا انقلاب ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دنیا کے جتنے مظلومین ہیں ان کا انقلاب ہے. ان تمام کی خدمت میں میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ناظرین، جہاں تک گفتگو ہے آپ کے اپنے پروگرام راہ زندگی کی، تو اس میں ہماری جو آج بھی گفتگو ہوگی، جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ انہی کے جوابات ہم اپنے مہمان سے جانیں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو ہمارا ساتھ دیجئے، پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور، آپ کی خدمت میں بھی آج کی اس عظیم تاریخ کی مناسبت سے میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
شکریہ بہت بہت. میں بھی اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کو اور پوری ملت اسلامیہ کو اس مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں،
بے شک،
اور محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں تہ دل سے سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ حضور. اجازت دیں تو ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سوالات کی ایک طویل فہرست ہے، دیکھیے ہم کہاں تک پہنچ پاتے ہیں. حضور، سوال کیا گیا ہے، سوال کیا ہے محمد علی صاحب نے کرگل سے. پوچھ رہے ہیں کہ فلمی گانے سننا، جو فلموں میں معمولاً گانے ہوتے ہیں، وہ سننا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب سے پہلے یہ جو سوال کیا ہے گانے کے سلسلے سے، اور یہ ہمارے ہندوستان میں ایک عجیب مصیبت بن گئی ہے کہ جہاں بھی آپ بس پہ بیٹھے آپ،
جی بالکل،
یہ تو گانا سننا ہی مجبوری ہو گئی ہے. جہاں تک شرعی مسئلہ ہے، دیکھیے گانا سننا، ہندوستان میں جو گانے ہیں
جی
ان کا سننا حرام ہے.
حرام ہے،
مکروہ نہیں ہے، حرام ہے
جی
گانے سننا.
صحیح.
اب رہا مسئلہ ہے کہ ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں.
حضور، ایک سوال میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہاں پر یہ کروں گا، کیا تمام گانے یا کچھ گانے اس طریقے کے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ وطن کے لیے کہے گئے ہیں، میرے وطن کے مثلاً رہنے والوں، یا کیا مثلاً قربانیوں کے طور پہ اس طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں، کچھ تفقیق ہے یا سب کے سب گانے؟
اس کو گانا نہیں کہتے، وہ گیت جو ملک کے لیے ہوتی ہے، ترانے جو ہوتے ہیں
جی،
کسی ملک کے ترانے ہوں، اس ترانوں کا سننا جائز ہے، مشکل نہیں ہے.
صحیح.
یا مثلاً کی گانے کی بھی کئی قسمیں ہیں، مثلاً مثال کے طور پر موسیقی بھی، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن میں چونکہ مسئلہ ہندوستان
جو آج کل رائج
جو آج کل ہندوستان کا رائج گانا ہے
جی،
ترانے، ترانہ مستثنا ہے اس سے
جی،
جتنے بھی ترانے ہیں وطن کے وہ سب مستثنا ہے، کسی ملک کے.
صحیح.
جائز ہے
جی.
یہ جو آج کل ہندوستان میں رائج گانے چل رہے ہیں
جی،
میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مطلقاً وہ حرام ہے.
صحیح.
چونکہ گانے میں جو آپ دیکھے رہے ہیں کیا صورتحال ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامعین بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں
جی،
یہ گانا سننا حرام ہے. اب رہا مسئلہ آپ بس میں بیٹھ گئے ہیں
جی،
بس میں بیٹھ گئے ہیں، اس نے سی ڈی لگا دی، اب آپ کیا کریں
جی؟
دیکھیے ایک ہوتا ہے استماع، یعنی غور سے سننا،
استماع،
استماع اسے کہتے ہیں، غور سے سننا یہ حرام ہے
جی بالکل.
لیکن اگر آپ کے کانوں تک اس کی آواز ٹکرا رہی ہے
جی،
لیکن آپ غور سے نہیں سن رہے ہیں،
لیکن مجبور ہیں، کان تو بند نہیں کر سکتے،
کان تو بند نہیں کر سکتے، کانوں سے ٹکرا رہی ہے آواز.
صحیح.
تو یہ چیز، یہ حرام نہیں ہے
جی.
استماع یعنی غور سے سننا اور محظوظ ہونا، لذت حاصل کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں،
وہ جائز نہیں ہے جی. حضور، ایک سوال کیا ہے ہمارے کچھ دوستوں نے، غلام حسین صاحب ہیں کشمیر سے، وہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال پہلے بھی ایک مرتبہ آیا ہے، اور کافی اس کے بارے میں جو ہے لوگ پوچھتے ہیں، کہ تلاوت قرآن کریم کے دوران اگر کوئی اس طریقے کا کلمہ آتا ہے، جیسے مثلاً یاسین، طہٰ، مزمل، یا مثلاً اس طرح کے کلمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کے دوران کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟
دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس عنوان سے کہہ رہے ہیں.
جی
ایک مرتبہ مطلق ذکر, ذکر کے عنوان سے,
جی
ثواب کے عنوان سے کہہ رہے ہیں تو مشکل نہیں کہہ سکتے.
جی
لیکن ایک مرتبہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سبب مٹا ہے کہ لوگ جزو قرآن سمجھنے لگیں اس کو, یا ہم جزو قرآن سمجھ کے پڑھائیں. اگر جزو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو قطعاً جائز
نہیں. حضور جزو قرآن سمجھ کے کوئی نہیں پڑھتا. مثال کے طور پر سورہ یاسین اگر شروع کی جائے اور کوئی اس طریقے سے پڑھے, مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, والقرآن الحکیم, اس کے ذہن میں ہے کہ جزو قرآن نہیں ہے, یاسین کے بعد تو والقرآن الحکیم ہی ہے, لیکن یہ ذہن میں ہے اس کے کہ یاسین ہمارے حضور کا نام ہے اور حضور کے اوپر وہ درود و سلام بھیج رہے ہیں.
لیکن مطلق ذکر کے عنوان سے پڑھ سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے.
جی
مطلق ذکر ثواب کے عنوان سے, اس کے اہمیت کے عنوان سے
پڑھ سکتے ہیں,
پڑھ سکتے
قرآن
ہیں.
میں کوئی خلل واقع
قرآن
نہیں
میں
ہوگا.
خلل واقع نہیں ہوگا. لیکن ایک یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ ہمارے وہاں مشکل یہ ہے کہ جی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رائج ہو جاتی ہیں, بعد میں پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا جز بن جاتی ہیں,
عوام الناس کم از کم اس کو سمجھنے,
ہاں سمجھنے لگتی ہے.
جی
یا مثال کے طور پر ہم شیعہ ہیں,
جی
ہم قرآن پڑھ رہے ہیں,
جی
ہم نے اس طرح پڑھا, دوسرے نے سنا کہا دیکھا قرآن ان کو الگ ہے.
ہاں مثلا کسی دوسرے نے سننے کے بعد کہا کہ
ان کا قرآن جدا ہے, دلیل کیا ہے؟ کہ دیکھو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ لوگ,
اس طریقے سے,
اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں.
جی
تو یہ چیزیں مشکل یعنی
ساز ہیں,
ساز ہیں.
جی
لہٰذا اس سے جو ہے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے,
پرہیز کیا جائے تو بہتر
ہے. لیکن جہاں تک مطلق ذکر قرآن سے, ٹھیک ہے درود تو بہت اچھا ذکر ہے اور بہترین افضل ذکر ہے, اس کو پڑھنا چاہیے.
جی بالکل.
لیکن یہ کہ بہرحال اگر یہ تمام چیزوں کا اندیشہ ہے تو بہرحال ذرا سا اجتناب.
حضور ذہن میں ایک سوال آتا ہے کبھی کبھی کہ مثلا چونکہ حضور کا نام ہے, حضور کا لقب ہے, تو یہاں پر درود بھیجنا ضروری ہے؟ بہت سی روایتوں میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے مثلا تو آپ ذکر کیجئے, صلوات پڑھیے, تو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کہیں ہم گناہگار نہ ہو رہے ہوں؟
نہیں نہیں, ایسا دیکھیے اگر یہ الگ سے کہیں نام آ رہا ہے, نام کے لیے ہے, اگر
جی
کہیں سے الگ سے نام آ رہا ہے تو اس پہ درود بھیجنا چاہیے.
جی
تعبیرات بھی مختلف ہیں روایات کی,
جی
بھیجنا چاہیے, تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے.
جی
لیکن ایک مرتبہ قرآن میں,
جی
خداوند متعال کا کلام ہے,
صحیح.
ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں.
جی
اللہ کا کلام ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے.
جی
ہے نا, اگر ہم مثال کے طور پر اگر یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں اور دوسرا یہ سمجھ رہا ہے کہ مثلاً ان کا قرآن جدا ہے یا مثلاً کہ ان کے قرآن میں یہ چیزیں ہیں, تو یہ مشکل ہو جائیں گی.
جی بالکل.
لیکن ایک بہرحال مطلق ذکر کو عنوان سے پڑھ سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے.
اچھا دوسرے مقام پہ بھی کیا نام میں اور القاب میں کوئی فرق ہے؟
لیکن جہاں نام آ جائے گا وہاں تو یعنی روایت کے اعتبار سے جیسا کہ کہا گیا ہے بہت ضروری ہے درود پڑھنا.
مثلا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اللہم صلی اللہ علیہ محمد, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہم, تب ضروری ہے پڑھنا,
ضروری ہے پڑھنا,
ضروری ہے پڑھنا.
جی
لیکن القاب اگر آ گئے تو اس میں ضروری نہیں پڑھنا, لیکن بہتر ہے پڑھنا,
پڑھنا. جی بہت شکریہ. حضور سوال کیا ہے, ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے اگرچہ نام نہیں لکھا لیکن ہم اپنے ناظرین سے گزارش یہی کرتے ہیں بار بار کہ اپنا آپ نام لکھیے تاکہ آپ کا سوال آپ کے نام کے ساتھ یہاں پر پوچھا جائے. وہ پوچھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, کبھی کبھی ہم مجبور ہوتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کے ہاتھوں کا کھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں ہم, تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے ایک ہے شرعی حکم کلی,
جی
اور ایک ہے استقرار کا حکم,
مجبور
مجبوری ہو
انسان اگر
مجبوری کا حکم.
جی
اصلی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ کافر کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ہے.
جی
کیوں؟ اس لیے کہ نجیس ہے,
صحیح,
اور نجیس چیز کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے.
جی
یہ ہو گیا ایک اصلی حکم کلی,
صحیح.
اب رہا مسئلہ ہم مستر ہو گئے ہیں, مجبور ہو گئے, سفر کر رہے ہیں, مجبوری ہمارے ساتھ پیش آ گئی. اگر واقعا کوئی ایسی مجبوری ہے جسے مستر کہتے ہیں,
جی
تو آپ اتنی مقدار میں, جتنی مقدار میں آپ کی ضرورت پر طرف ہو جائے,
صحیح,
استعمال کر سکتے ہیں.
جی
لیکن واقعا یہ دیکھنا پڑے گا مجبوری کہتے کسے ہیں.
جی
انسان ہمارے وہاں, بہرحال ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں, ہندوستانی میں سفر کرتے ہیں,
جی
بہت سی چیزیں مہیا ہیں, آپ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہوں بغیر اس کے کھائے ہم زندہ نہیں رہیں گے,
صحیح,
ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال اجتناب
زیادہ, انسان خود جو ہے اس کی تشخیص دے گا کہ کہاں پر وہ مجبور ہے. جی حضور ایک سوال کیا ہے ہمارے ایک عزیز نے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی ہیں اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں مثلا کام کرنے کے لیے, کہیں پر جاب کرتے ہیں یا کسی بھی کام میں وہ مشغول ہوتے ہیں, کچھ دنوں تک رہتے ہیں لیکن پھر کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس اپنے کام کو چھوڑ دیں, اور اسی طرح گھر کے حالات بھی اچھے نہیں رہتے ہیں, جو کوئی پیسہ وغیرہ بھی جو کچھ آتا ہے تو وہ جلدی چلا جاتا ہے, بہت پریشانیاں ہیں, گھر میں بیمار بھی ہیں. کیا آپ اس کے بارے میں کوئی اس کا حل بیان کریں گے یا ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم کیا کریں؟
اس میں تین چیزیں انہوں نے گویا سوال, تین سوال ہیں ان کا.
جی
ایک تو یہ کہ بھائی جب بھی کہیں سروس بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ جاتی
جی
ہے, تو میری پہلی گزارش ان کے بھائی سے یہ کہ بہرحال اخلاق حسنہ جس کی تاکید اسلام نے بہت زیادہ کی ہے,
جی
اس کو اپنانا بہت ضروری ہے.
اچھے اخلاق کا مظاہرہ,
اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں,
بے شک.
اگر انسان کے پاس اچھا اخلاق ہوگا تو اب یقین مانیے
جی
ہر انسان اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے,
بے شک.
اور ہم یہ سوچیں کہ ہم گئے ہیں تو کس لیے گئے ہیں,
جی
ہم وہاں ملازمت کرنے گئے ہیں.
جی صحیح.
جب ملازمت کے تقاضے مختلف ہیں
جی,
آپ صحیح ہے آپ کے قرارداد کچھ ہے کہ مثلا یہ کام آپ کو کرنا ہے,
آپ کا وہ
ایگریمنٹ ہے وہ الگ ہے
جی,
لیکن اس سے ہٹ کے اگر وہ کوئی کام کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں میری یہ
میرا ڈیوٹی
نہیں ہے
جی,
تو یہ سب چیزیں ذرا سا
معمولاً یہی چیزیں سبب بنتی ہیں کہ آپ کے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہے اور آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو.
لہذا اخلاق حسنہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے
جی,
اس کو اپنانا بہت ضروری ہے ایک مسلمان کا
جی.
اگر اس کو اپنا لیں گے انشاءاللہ, آپ یقین مانیے کہ یہ مشکل پیش نہیں آئے گی
جی,
انشاءاللہ
انشاءاللہ جی.
دوسرا مسئلہ یہ کہ برکت نہیں ہے
جی,
پیسے جو بھی آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں
جی بالکل.
برکت کس لیے کے سلسلے میں سب سے پہلی میری گزارش ان سے یہ ہے کہ
ان سے اور تمام ناظرین سے,
بے شک جی, کہ جو جس شریعت نے جتنا کہا ہے اس پہ عمل کریں
جی.
مثال کے طور پر شریعت نے مجھے یہ پیسے دیے, اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں
جی,
اللہ نے وہیں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ دوسروں کا حق ہے اتنا اتنا دے دیا جائے.
بالکل
ہے نا, تو اس میں میں سمجھتا ہوں اگر انسان اس پہ عمل کرے گا,
اس کا خرچ بھی بتایا ہے کیسے کیسے
کیسے کیسے کیا ہے
جی,
یہ برکت کا سبب بنتی ہے.
اللہ,
انسان بظاہر تو اپنے پیسے سے کچھ نکال رہا ہے لیکن یہ نکال نہیں رہا ہے, گویا
اپنا ہی فائدہ ہے,
گویا اپنا ہی فائدہ ہے اس میں. یہ سب کچھ جتنے احکام شرعی ہیں
جی,
اس کی بازگشت اس کے فائدے کی انسان کے انسان کی طرف ہے,
انسان کا
خدا ان کے مطالبہ اس میں کیا فائدہ ہے
جی,
اس نے جو کچھ بھی مطالبہ کیا ہے خود انسان کے لیے ہے,
بے شک
فائدہ پورا پورا
جی.
برکت کب ہوگی ہم نے بہت دیکھے اپنی زندگی میں, ابھی جتنی بھی عمر ہوئی ہے اس میں بہت سے دیکھے کہ بہت سے سیٹھ ہوتے ہیں وہ موسمی سیٹھ ہوتے ہیں
جی,
پہلے فقیر تھے غریب تھے
جی,
اللہ نے نواز دیا
جی,
پھر اس کے بعد فقیر ہو گئے
جی.
یہ جو اللہ نے نوازا ہے اس پہ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا شریعت,
گویا کہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے, امتحان ہے,
آزمائش امتحان ہے
جی.
اگر شریعت پہ یعنی مکمل عمل کرو, لیکن وہ لوگ جو افراد یعنی خمس زکات کے پابند ہیں ان کے وہاں واقعاً پائیداری ہے,
بے شک
برکت رہتی ہے
جی.
اللہ نے جو کہا ہے کہ اس کو ادا کریں, دوسرے کے حقوق ہیں
جی,
اگر دوسروں کے حقوق آپ ادا کریں گے
جی,
یقین مانیے برکت ہے اور یہ پائیدار برکت ہے.
بالکل
انشاءاللہ یعنی یہ سبب بنے گا کہ ہمیشہ جو ہے پیسہ بھی رہے اور مشکلات کی طرف ہوں.
بالکل.
تیسرا مسئلہ یہ مرض کا مریض
جی,
بہرحال یہ دار الابتلاء ہے دنیا
جی, دار الامتحان
امتحان ہے
جی.
اس سے بہرحال یہ ہمارے وہاں معمولاً لوگ سوچتے ہیں جو مریض ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی عذاب ہے, نہیں عذاب نہیں, بہت بعض وقت ایسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے
فائدے
کے لیے ہوتی ہیں,
بے شک
معلوم ہوا اگر یہ ہمارے ہمیں یہ مرض نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کس گناہ مبتلا ہو جاتے
جی,
یہ سب بھی چیزیں ہیں
صحیح فرمایا.
لیکن بہرحال اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ یہ کہ
جی,
صدقہ دیں روزانہ پابندی سے
صدقہ دیں
جی. اگر صدقہ دیں گے پابندی سے
جی,
تو روایت کی عجیب جی فقریں ہیں, 70 بلائیں دور ہو جاتی ہیں,
بے شک
مرض دور ہو جاتا ہے
جی.
تو یہ گزارش ہم سے یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اپنے بھائی کے اخلاق کے سلسلے میں توجہ دیں
جی,
دوسرے پابندی کریں خمس و زکات کی برکت ہوگی,
دوسرے جو حقوق ہیں
ہاں حقوق
ان کی
رعایت کریں, سارے حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے, اور تیسرے یہ ہے کہ وہ صدقہ دیں انشاءاللہ, پابندی سے اگر صدقہ دیں گے تو مرض بھی انشاءاللہ ٹھیک,
اور انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں گے
انشاءاللہ
ان کے لیے, اور تمام مومنین جو مبتلا ہیں دوسری مشکلات میں خدا ان کی مشکلات حل فرمائیں
انشاءاللہ.
حضور سوال کیا ہے سید رضا صاحب علی پور بنگلور سے سوال کر رہے ہیں کرناٹک سے انڈیا کے, کہتے ہیں کہ جب کہ احکام اسلامی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شہید کا بدن ہے وہ پاک ہوتا ہے, اسے غسل و کفن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہم مصائب میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور جو دوسرے شہیدان کربلا تھے ان کے لاشیں بے گورو کفن پڑے رہے اور زمین کربلا پر یعنی بے گورو کفن رہے ہیں, تو جب شہید کو غسل و کفن ہی نہیں دیا جاتا تو پھر ہم اس چیز کو مصائب کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں کہ امام حسین اور دوسرے شہیدوں کے لاشیں بے گورو کفن پڑے رہے؟
دیکھیے ایک مرتبہ ہم اسلامی حکم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو امام یا نائب امام کے ہمراہ یا ان کی اجازت سے جنگ کرے
جی
اور جنگ میں شہید ہو جائے جنگ کی حالت میں
صحیح,
تو اس پر نہ غسل ہے اور نہ کفن ہے
جی,
اور اگر جسم برہنہ ہو گیا ہے
جی
تو کفن بعض کے نزدیک واجب ہے
صحیح,
یہ ہماری شریعت میں مسلم ہے
جی.
اب رہا مسئلہ یہ کہ کربلا میں یہ ہوا ہے تو ہم کیوں مسائل میں پڑھتے ہیں
جی؟
دیکھیے مورخ کا کام یہ ہے
جی
واقعیت کا بیان کرنا
ہاں,
مورخ فقیہ نہیں ہوتا ہے,
فقیہ نہیں ہوتا ہے, اسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ شرک کیا کہتی ہے,
کیا کہتی ہے شرع کیا کہتی ہے, وہ ممکن ہے نہ جانتا ہو ممکن ہے جانتا بھی ہو
جی,
اس کا کام ہے واقعیت کی عکاسی کرنا
صحیح,
یعنی جو سامنے ہوا ہے اس کو لکھنا,
اس کو بیان کرنا,
بیان کرنا
جی.
مورخ یہ دیکھتا ہے کہ عمر سعد نے اپنے جی نجس لاشوں کو تو دفن کر دیا
صحیح,
لیکن نواسِ رسول
اور اصحاب نواز رسول کا جنازہ لاشا اسی طرح پڑا رہا.
جی
تو مورخ نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ واقعی بغیر غسل و کفن کے اسی طرح پڑا رہا.
صحیح.
اب وہ شرعی مسئلہ کیا ہے, غسل دینا ہے یا نہیں دینا ہے, اس کو نہیں ممکن معلوم ہو.
جی بالکل.
ایک چیز, ایک چیز جو کہی جا سکتی.
صحیح.
دوسری یہ کہ جو بہت سے شہدا ایسے تھے کربلا میں,
جی
یہ حکم جو میدان جنگ میں جنگ کی حالت میں شہید ہوں.
صحیح.
بہت سے لاشیں ایسے تھے جو جنگ کے بعد ہیں, مثال کے طور پر بہت سے بچے جو ہے گھوڑوں کے ٹانگوں سے پامال ہو گئے.
جی بالکل.
شہید ہیں.
جی.
لیکن یہ والا حکم
جی
ان کے اوپر نہیں آئے گا.
صحیح.
صحیح. چونکہ اس کی شرط ہے کہ جنگ کی میدان جنگ میں جنگ کی حالت میں شہید ہوا ہوں.
صحیح.
جنگ کے بعد اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ حکم
نہیں
آئے گا.
جی.
دو.
جی.
تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے لاشیں پڑے رہے, یہ بے گورو کفن ہمارے وہاں کہتے ہیں.
جی.
لاشا بے گورو کفن پڑا.
بے گورو کفن یعنی ان کو قبر نہیں دی, جبکہ قبر تو شہید کو دینی چاہیے.
دینی. قبر ہے ضروری.
بالکل.
کفن کا جو تو مسئلہ ہے, بہرحال یہ مسلمات میں سے ہے کہ تمام مقاتل میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو
جی
کے جسم کو برہنہ کر دیا تھا.
یعنی وہ جو لباس موجود تھا اس کو بھی اتار
لیا گیا تھا, برہنہ کر دیا.
اللہ اکبر.
جب برہنہ ہو جائے تو کفن ضروری ہے.
کفن ضروری.
کفن ضروری ہے.
جی.
شاید یہی وجہ ہو کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سید سجادہ علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی منگوائی تھی.
جی بالکل.
شاید یہی عنوان رہا ہو.
بالکل.
چٹائی منگوائی تھی, چٹائی میں جو ہے جسم کو رکھ کے پھر دفن کیا ہے.
جی بالکل.
اور بقیہ اور سارے شہدا کو چٹائی میں نہیں رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے. اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے کفن کے عنوان سے ہو. یہ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. مورخ خلاصہ یہ کہ مورخ کا کام ہے واقعیت کا بیان کرنا اور وہ مظلومیت کو بیان کرنا. اس کی نظر فقہ پہ نہیں ہوتی ہے.
جی. تو یعنی یہ پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں,
مشکل نہیں ہے. ہم مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں.
حضور اجازت دیں, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, گفتگو ہماری چل رہی ہے جو آپ کے سوالات آئے ہیں انہی کے حوالے سے, اور ہمارے مہمان جواب دے رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا, اور یہ بھی امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اجازت دیجیے, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام, پروگرام راہ زندگی میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجئے, ہم اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. حضور, جیسے ابھی گفتگو چل رہی تھی کربلا کے واقعے کے حوالے سے, اسی طریقے سے ایک سوال اور آیا ہے, میں پہلے وہ پوچھ لیتا ہوں, اس کے بعد دوسرے سوالات کی طرف آئیں گے. پوچھا گیا ہے کہ جب کربلا میں چادریں چھین لی گئیں جو مقدرات عصمت و طہارت ہیں ان کی, تو پھر انہوں نے کس انداز سے پردہ کیا, ذرا اس کو واضح کیجیے.
دیکھیے, مقتل کے جو فقرے ہیں,
جی
جناب فاطمہ بنت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے
جی
کہ ینتزعون الملاحف عن ظہرنا.
جی.
ملاحف کہتے ہیں, یہ مختلف مقاتل میں ہیں.
جی.
ینتزعون الملاحف.
جی.
یا ینزعون یا ینتزعون, دونوں عبارتیں ہیں.
جی.
ملحفۃ المرأۃ عن ظہرها.
جی.
عن ظہورها, اس طرح کی عبارت ہیں.
جی.
ملاحف یا ملحفہ کہتے ہیں چادر کو.
جی.
چادر کسے کہتے ہیں؟ چادر جو اوپر, یعنی عرب کا دستور اب بھی آج بھی ہے, پہلے بھی تھا.
جی.
کہ پہلے اندر کے لباس ہوتے تھے.
جی.
بالوں سے کچھ ہی پاتی تھی, پھر اوپر سے ایک چادر ہوتی تھی.
جی.
یہ تمام تعبیرات جو مقتل میں ہیں ملاحف کی لفظ ہے.
جی.
ملاحف یعنی چادر کو چھین لے گیا تھا.
جی بالکل.
اور بعض عبارت میں یہ بھی ہے کہ چادر, جب چادر کو چھین لیا تھا تو اندر کے کپڑے ظاہر ہو گئے تھے.
جی.
یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے, یعنی ہم اس کو کم نہ سمجھیں. یعنی وہ خواتین جو بغیر چادر کے, جن کو دیکھا ہی, جن کو کسی نے نہ دیکھا ہو, کسی نامحرم نے بغیر چادر کے دیکھا ہی نہ ہو.
بالکل. بلکہ کسی نامحرم نے چادر کے ساتھ بھی بہت کم دیکھا ہو, چونکہ شب میں مثلا نکلنا, اتنے انتظامات کے ساتھ نکلنا,
تو اگر چادر چھین لی جائے تو بہت بڑا, یعنی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے.
بالکل.
ان کے لیے.
جی.
تو یہ مقتل میں ملاحف کی لفظ ہے.
جی.
البتہ بعض عبارتیں اس طرح کی ملتی ہیں.
جی.
کہ مثلا تسلب مقناطا.
جی.
مقناطا ہاں داسہا.
جی.
کہ مقنے کو, مقنا جو ہے اس کو.
جی.
بھی چھین لیا گیا تھا.
جی.
اس عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بال ظاہر ہو گئے تھے.
بال ظاہر ہو گئے.
بال ظاہر ہو گئے تھے.
بالکل.
اکثر مقاتل میں بھی ملاحف ہے فقط.
جی.
حتیٰ بعض نے, میں نے دیکھا بھی ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ نہیں, بال ظاہر نہیں ہوئے تھے, اس طرح کی بھی تعبیرات ملتی ہیں محققین کی.
جی.
لیکن ہم یہ لے لیتے ہیں کہ مثلا بالفرض بال ظاہر ہو گئے تھے.
جی.
کہ مقنا بھی جو ہے چھین لیا گیا تھا.
جی.
جب بھی بال اگر ظاہر ہو جائیں تو, یعنی کیسے انسان, سب سے پہلا جو انسان کا جو ہے وہ ہوتا ہے, جب کچھ بھی نہ ہو چھپانے کے لیے.
جی.
تو سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاتھ کو,
ہاتھوں سے,
ہاتھوں کو لے جاتا ہے.
جی.
یہ پہلا, یعنی جب کچھ ہے ہی نہیں, ساری چیزیں چھن گئی ہیں.
جی.
تو ہاتھ بچتا ہے. ابراہیم علیہ السلام, یہ سوال اس کی اشارہ اس چیز کی طرف ہے جو ہمارے وہاں مقتل میں پڑھا جاتا ہے.
جی
ہمارے وہاں مقتل میں پڑھا جاتا ہے کہ بالوں سے چہرے کا پردہ کیا.
جی بالوں سے چہرے کا پردہ,
یہ ہمارے وہاں مقتل میں پڑھا جاتا ہے. اس طرح کی تعبیرات آپ کو مقتل میں میں نے نہیں دیکھی, ممکن ہے کہیں ہو.
جی
اس طرح کی تعبیرات میں نے مقتل میں نہیں دیکھی ہے, لیکن شاید اس لیے ہو, شاید اس لیے ہو کہ ہمارے وہاں چہرے کی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, چہرے کی.
جی
ہے نا, اور شاید ہمارے علماء نے یہ دیکھا ہو کہ مثلا نہیں کہ
یہ پہچان کا ذریعہ بنتا ہے,
پہچان کا ذریعہ بنتا ہے, اور بال بھی کھلے ہوئے ہیں, چہرہ بھی کھلا 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 ہوا ہے,
دونوں کا پردہ بھی واجب تھا. تو
کم سے کم یہ ایک چیز اگر چہرہ چھپ جائے گا تو بہرحال یعنی بال تو ہی ہے, یوں بھی دکھائی دے رہا ہے, یوں بھی.
جی جی
شاید یہ اس کی اس لیے ایسا کہا جا رہا ہو, ورنہ یہ کہ مقتل میں بہرحال اس طرح کی تعبیرات نہیں.
حضور ایک سوال کیا ہے, شہنواز صاحب ہیں بڈگام کشمیر سے, وہ سوال کر رہے ہیں کہ میں دہلی میں رہتا ہوں, دہلی میں پڑھتا ہوں اور کالج میں پڑھتا ہوں اور ہاسپٹل میں بھی میں کام کرتا ہوں, اور دونوں جگہوں پر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے معمولاً جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ سب کافر ہیں. مثلاً اس طرح کے افراد ہیں کہ جن کا کھانے کی اجازت نہیں دیتی شریعت اجازت نہیں دیتی, تو میری ذمہ داری کیا ہے, میں کیا کروں گا؟
دیکھیے بہرحال شریعت پہ پابندی کرنا بہت ضروری ہے.
جی
اور یہ آپ دیکھ لیں کہ سب سے مہم چیز جو ہے,
جی
سب سے مہم چیز,
جی
انسان کی یعنی نفس کی پاکیزگی کے سلسلے سے, جی وہ ہے کہ پیٹ میں صحیح اور حلال غذا کے جانا.
انسان کی غذا بہت اثر انداز ہوتی ہے,
بہت مؤثر ہے,
نسلوں تک پہ اس کا اثر ہوتا ہے.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخر میں کیا کہا تھا,
کربلا کے میدان میں کہا تھا,
یہ کہا تھا کہ تمہارے پیٹ جو ہے تمہارے شکم مال حرام سے پورا ہے.
جی بالکل,
یعنی میں امام ہوتے ہوئے بھی اگر واعظ و نصیحت کر رہا ہوں
اور تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا اس کا, اللہ اکبر,
یہ اتنی خطرناک چیز ہے. نجس غذا,
بالکل
حرام غذا.
جی
اب وہ چاہے وہ یعنی حرام کا دائرہ بہت وسیع ہے,
ہاں وہ چاہے مجبوری میں کیوں نہ کھا رہا ہو, کیونکہ مجبوری میں کھائے گا تو کم سے کم اس کا اثر جو وسیع اثر ہے وہ تو ہوگا,
مرتب ہوگا, اثر وسیع
ہو سکتا ہے, اس کا حکم تکلیفی شاید ثابت ہو جائے.
ہاں تکلیفی ثابت, لیکن اثری وسع یعنی اثر وسیع جو ہے جو اس کا اثری, جیسے شراب ہے, شارع نے کہا ہے کہ مجبوری میں پی سکتے ہیں, وہ یہ تکلیفن جو ہے وہ حلال ہو گئی اس کے لیے,
لیکن
اس کا اثر جو ہے نشہ بلا محالہ آئے گا.
یعنی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو بچے
سے اجتناب کرے.
جی
رہا مسئلہ, ٹھیک ہے آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پر,
جی
اگر آپ کو نہیں معلوم ہے
جی
تو ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں,
کون بنا رہا ہے, جی
آپ تحقیق بھی نہ کریں, بررسی نہ کریں,
جی
آپ کو نہیں معلوم ہے کون پکا رہا ہے اور بظاہر پیک کھانا آ رہا ہے, کھا سکتے ہیں.
جی
لیکن اگر آپ کو علم ہے کہ واقعی یہ کھانا نجس ہے,
جی بالکل,
اگر آپ کو علم ہے تو حق المقدور میری گزارش یہ کہ اس سے اجتناب کریں. جی آپ اپنی ٹیفن لے کے جائیں یا بہرحال کوئی اور ذریعہ اپنائیں, بہرحال ہو سکتا ہے, مشکل اتنی.
بالکل حضور, ایک سوال کیا ہے کہ کیا گھر میں زوجہ شوہر کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے, نماز ادا کر سکتی ہے, یعنی جماعت شوہر کے ساتھ پڑھ سکتی ہے, یا پھر ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ گھر میں اپنے فیملی کے جو ممبرس ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے, اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے.
دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے کا,
جی
پہلے اگر جس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے,
جی
اس کے وہاں شرائط امامت پائی جانی چاہیں گے.
جی
سب عالی ہو, عاقل ہو,
یہ تو اسی موقع پہ ہے کہ جب شرائط پائی جا رہے ہیں.
نہیں سب سے مہم مسئلہ یہ عدالت کا ہے,
عدالت
یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. عدالت عادل کسے کہتے ہیں؟
جی
عادل اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو.
صحیح,
گناہ صغیرہ کا اصرار اس پہ مجھ سے نہ ہو, بار بار انجام
بار تکرار نہ کرتا ہو,
کرتا ہوں تو گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو, کیا مطلب؟ یعنی غیبت نہ کرتا ہو,
جی
تہمت نہ لگاتا ہو, اس طرح کے جو گناہ کبیرہ ہیں,
بے شک
اس سے بچنا بہرحال بہت سخت مرحلہ ہے.
جی
اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی غیبت کر رہا ہے, تو غیبت کر رہا ہے تو اس کی عدالت ثابت ہے,
بے شک,
لہذا عادل ہونا چاہیے.
جی
اگر شرائط امامت پائے جا رہے ہیں,
جی
تو مسلم وہ نماز پڑھا سکتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جائے,
جی
طریقہ کار کیا ہوگا.
صحیح,
اگر شوہر ہے,
جی
اور زوجہ ہے, اگر ایک خاتون ہے کوئی بھی ہو,
جی
گھر میں کوئی ایک خاتون ہے, تو جو نماز پڑھا رہا ہے مرد وہ آگے رہے گا, خاتون اس کے داہنی طرف پیچھے رہے گی.
جی
وہ بھی کیسے ہے کہ مثلا
اگر آپ مجھے اجازت دیں, چونکہ یہ سوال کا جواب جو ہے تھوڑا طولانی ہو رہا ہے, تو ہمارے لائن پر کوئی ناظر ہیں وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے جواب کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم.
ہلو, السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم.
جی کال کرنے کے لیے بہت شکریہ, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں.
میں ہندوستان سے لیہ لداخ سے سوال کر رہا ہوں, نذیر احمد شاہدی.
جی بہت شکریہ, فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا.
میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ یہ انڈیا میں مچھلی کا ڈبے میں جو مچھلی آتا ہے وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہم؟
جی شکریہ, گزارش کریں گے اپنے مہمان سے جواب میں. خدا حافظ. حضور سوال واضح ہے کہ انڈیا میں جو مچھلی کا ڈبہ پیک آتا ہے, مچھلی کا ڈبہ وہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں, لیکن اس کو ہم بعد میں لیں گے. پہلے آپ اس سوال کا جواب دیجئے جو کس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک, تو اس میں یہ کہ امام آگے رہے گا جو نماز پڑھا رہا ہے, اگر ایک خاتون ہے تو داہنی طرف کھڑی ہوگی, صحیح ہے؟ داہنی طرف جو خاتون کھڑی ہوگی وہ جو ہے اس کا اس طریقے سے کھڑی ہوگی کہ اس کا سجدگاہ جو ہے
جی
وہ اس کے زانوں کے برابر میں آئے, جو امام جو بیٹھ رہا ہے اس کے زانوں کے برابر یا اس کے پیر کے برابر میں آئے,
صحیح,
یعنی تھوڑا اس کے پیچھے
جی جی
کھڑی ہوگی.
بالکل,
اگر اکیلی ہے,
صحیح.
اگر کئی خواتین ہیں تو پیچھے کھڑی ہوں گی.
جی
اگر مثلاً ایک مرد ہے اور بقیہ خواتین ہیں
جی
تو مرد داہنی طرف کھڑا ہوگا اسی کیفیت سے,
صحیح,
امام کے تھوڑا سا پیچھے.
جی
بقیہ خواتین امام کے پیچھے,
مرد سے بھی پیچھے جائیں گی.
جی امام کے یا مرد کے پیچھے کھڑی ہوں گی. جی وہ چونکہ اس کی طرف رہے گا,
صحیح
صحیح ہے, یہ اس کیفیت سے. اور اگر کئی آدمی ہیں, کئی مرد ہیں, کئی عورتیں ہیں, تو جی مسلم ہے کہ مرد آگے رہیں گے,
یعنی پڑھ سکتے ہیں جماعت, کوئی حرج نہیں ہے,
کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہت اچھا ہے.
جی
البتہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جائیں,
مسجد میں جائیں. اچھا حضور, ساتھ میں اپنی جو گھر کی محرم خواتین ہیں, ماں ہیں, بہن ہیں اور دوسرے افراد ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
وہ صرف محرم اور نامحرم کا بھی مسئلہ ہے, نامحرم بھی پڑھ سکتے ہیں.
چونکہ کہا یہ جاتا ہے مثلا کہ فاصلہ ہونا چاہیے یا پردہ ہو جائے یا حائل ہو جائے اس طرح کا, تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پردہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر پردہ نہیں ہے اور ساتھ میں کھڑے ہو رہے ہیں
جی,
یعنی ایک مطلب آگے پیچھے ہیں تو تب بھی ضرورت نہیں پردے کی.
جی
آگے پیچھے ہیں تو پردے کی ضرورت نہیں,
صحیح,
ساتھ میں کھڑے ہو رہے ہیں.
جی
اگر ساتھ میں کھڑے ہوں تو پردہ ہونا زیادہ مناسب ہے. اچھا
جی بالکل.
لیکن اگر پردہ نہیں ہے
جی
تو مقام موزم رہ رہی
ہے آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ تعالی,
ان کا نظریہ یہ کہ ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے
دونوں کے کھڑے ہونے کی جگہ پر کم از کم. جی
بعض مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ پانچ ذرا کا فاصلہ ہونا چاہیے,
صحیح.
اور امام خمینی کی وہاں رحمۃ اللہ علیہ وہاں یہ کہ فاصلے کی ضرورت نہیں,
ضرورت نہیں فاصلے کی. بالکل جی نماز ہو سکتی ہے. حضور ابھی یہ جو سوال کیا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے نذیر احمد صاحب لداخ سے کال کر رہے تھے انڈیا سے, کہ مچھلی کا ڈبہ جو آتا ہے انڈیا میں, پیک مچھلی آتی ہے, اس کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے پیک, یعنی ایک مرتبہ اسلامی ملک میں تو مشکل نہیں ہے, مسلمان سے آپ لے رہے ہیں, مسلمان کمپنی ہے, مشکل نہیں ہے. لیکن اگر مسلمان کمپنی نہیں ہے
جی,
کافر کمپنی ہے, تو چونکہ کافر کمپنی اس کے وہاں ذبیحہ اور عدم ذبیحہ کی رعایت نہیں ہوتی ہے,
جی
ایک چیز.
جی
دوسرے وہ جو اس کے مچھلی ایسی ہو جس کے اوپر چھلکا ہے یا چھلکا نہیں ہے اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں,
صحیح.
لہذا اسی صورت میں آپ نہیں کھا سکتے,
نہیں کھا سکتے چونکہ گوشت ہے,
گوشت ہے.
ہاں اس کا حکم دوسری,
اس کا حکم الگ ہے. ہاں اس کا حکم الگ ہے, جس میں جو ہے سبھی تسکیہ ہونا چاہیے. تسکیہ مچھلی کا ہے کہ زندہ مچھلی پانی سے نکلے,
آپ کو یقین ہونا چاہیے,
یقین ہونا چاہیے.
جی بالکل.
مسلمان کے ہاتھ سے لے رہے ہیں تو مشکل نہیں ہے, سوال نہیں کر سکتے, آپ نہیں کھا سکتے ہیں.
جی جی بالکل.
کمپنی مسلمان کی ہے تو لے سکتے ہیں چونکہ اس کی رعایت کریں گے.
جی
لیکن اگر کافر کمپنی ہے
جی
تو بہرحال رعایت کرنا چاہیے اس کی.
بالکل, یعنی اس کو نہیں کھانا چاہیے, بچنا چاہیے اس سے. حضور سوال کیا گیا ہے کہ انڈین فوج میں نوکری کرنے کا کیا حکم ہے؟
جہاں تک نوکری کا مسئلہ, یہ دیکھیے ہماری اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو خصوصاً
جی
ہر ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے.
جی بالکل, پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں, سب میں جائیں, ساتھ مل کے کام کریں.
جہاں ضرورت ہے ہماری,
ضرورت ہے بے شک,
ہر شعبے میں ہمیں جانا چاہیے.
جی
ہماری ایک مشکل جو ہے, ہم جو یعنی کافی ہمارے پر یعنی ہم اپنے حقوق نہیں لے پا رہے ہیں گورنمنٹ سے, جو
جی
اس کی ایک علت یہ بھی ہے.
ہاں بالکل,
کہ ہم جو ہے ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں,
بلکہ فاصلہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بابا اس کو تم اپنا سمجھتے نہیں.
جی
جی بالکل.
تو یہ کوشش کرنی چاہیے بہرحال
کہ جائیں
جائیں. البتہ ایک چیز ہے, بہرحال حرام میں مبتلا یعنی نہ ہوں,
جی
جائیں لیکن حرام میں مبتلا نہ ہوں. شریعت نے جو احکام بتائے ہیں اس کی پابندی کرے, کر سکتا ہے, مشکل نہیں ہے.
لیکن ایسا ہے کہ اگر کسی حرام میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں تو اس کا گناہ اپنا الگ ہے, لیکن نوکری میں کرنے میں کوئی حرج نہیں.
لیکن اگر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اگر وہ سبب بن رہا ہے مستقل, تو اس کا ایک الگ حکم آ جائے گا.
جی
لیکن بہرحال
صحیح. بالکل. حضور سوال کیا ہے معراج مقبول صاحب نے کشمیر سے, کہ کیا بالغ لڑکی اپنے بالوں کو کٹوا سکتی ہے؟
جی مسئلہ نہیں ہے, کٹوانا مسئلہ نہیں ہے, زینت بھی کر سکتی ہے, بال بھی کٹوا سکتی ہے, لیکن اس کو ظاہر کرنا نامحرم کے لیے یہ حرام ہے.
صحیح.
زینت بھی کر سکتی ہے, مگر یہ کہ زینت کس کے لیے, مثلا محفل ہے, عورتوں کی محفل ہے,
خواتین ہیں,
خواتین ہیں تو جا سکتی ہے, مشکل
شوہر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے,
شوہر کے لیے مشکل نہیں ہے.
جی
لیکن نامحرم کو اگر دکھا رہی ہیں تو جائز نہیں, حرام ہے.
صحیح.
اور اس کا حرمت بھی بہت شدید ہے,
شدید
حرمت. مسئلہ صرف ایک اس کے فساد جامع, یعنی ہماری سوسائٹی کے فساد کا.
جی بالکل.
مسئلہ
جو حضور شاید ان کا اشارہ اس طرف ہو کہ بیوٹی پارلر میں جو ہے مثلا اگر لڑکے مرد ہوں کاٹنے والے,
جائز نہیں, حرام ہے.
بالکل قطن نہیں,
قطن حرام ہے.
ایک دوسرا سوال کیا گیا ہے کشمیر سے, انہوں نے کہا کہ کیا ہاتھوں پر مہدی مردوں سے لگوائی جا سکتی, عورت مہدی لگوانا چاہتی ہے
اگر محرم ہے تو مشکل نہیں ہے, لگا سکتی ہیں, لیکن اگر محرم نہیں ہے تو نہیں لگوا سکتی ہیں.
جی
اگر محرم ہیں
جی
تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ
صحیح
ٹچ بھی ہوگا, پکڑیں گے بھی, اور چونکہ ہاتھ مستقل نہیں رہ پائے گا, ٹھہرے گا نہیں, اس کو پکڑ نہیں پڑتا ہے. معمولا جو مہدیاں لگاتی ہیں
صحیح
نہیں.
جی بالکل, نامحرم سے بالکل
نامحرم سے لگوا سکتے. جی محرم سے لگوا.
ابھی تمنا صاحب کرگل سے کال کر رہے تھے, ان کا سوال یہ تھا کہ کیا سکھ اور بدھسٹ وغیرہ وہ بھی ان کے زمرے میں آتے ہیں کہ جن کے یہاں کا کھانا پینا حرام.
جی ایسے ہی ہے.
جی
دیکھیے میں بتا دوں, ہمارے وہاں مسلمان جتنے فرقے ہیں
جی
الا ناصبی کے
جی
جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں
جی,
وہ نجس ہیں. بقیہ تمام فرق اسلامی
تمام مسلمان
پاک سب پاک ہیں.
جی
اب رہا مسئلہ ہے کہ اہل کتاب کا,
جی
وہ لوگ جو کسی آسمانی دین کے قائل ہیں,
جی
کسی نبی کو مانتے ہیں, آسمانی کتاب کو مانتے ہیں, جیسے یہودی ہیں, نصارہ ہیں,
جی یہ بھی عیسائی وغیرہ ہیں,
عیسائی وغیرہ یہ بھی پاک ہیں.
جی
ان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں
بالکل
سب ایک اس میں خانے میں آئیں گے.
حضور بہت شکریہ, معاف کیجیے گا, یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا, اور ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں, آپ اتنے سوالات کر رہے ہیں, مستقل کالے آ رہی ہیں, مستقل ایس ایم ایس آ رہے ہیں, لیکن ہم شرمندہ ہیں چونکہ ہمارا وقت بہت مختصر تھا. ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, لیکن آپ اپنے سوالات ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بھیجتے رہیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دیا جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.